منگل 25 نومبر کے سیربین کے ساتھ ماہ پارہ صفدر کا سلام. امریکی ریاست میزوری کے شہر فرگوسن میں ایک غیر مسلح سیافام نوجوان کو ہلاک کرنے والے پولیس افسر کے بری ہونے پر ہنگامے پھوٹ پڑے. صدر اوباما نے صبر کی تلقین کی.
جوائن مائیکلز پیرنٹس ان آسکنگ اینی ون ہو پروٹیسٹ دس ڈیسیژن ٹو ڈو سو پیسفلی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. امریکہ کی ریاست میزوری میں اگست کے مہینے میں سیافام نوجوان مائیکل براؤن کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے مقدمے میں جیوری نے گولی چلانے والے پولیس اہلکار کو بری کر دیا ہے. اس فیصلے کے بعد فرگوسن کے علاقے میں ہنگامہ آرائی ہوئی اور متعدد عمارتیں نظر آتش کر دی گئیں, اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. پولیس نے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس بھی استعمال کی. اس مقدمے کے ریاستی وکیل رابرٹ میکلاؤچ کا کہنا ہے کہ جیوری کا کام حقائق کو فسانے سے الگ کرنا تھا, اور وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پولیس اہلکار نے اپنے دفاع میں گولی چلائی. مائیکل براؤن کے اہل خانہ نے اس فیصلے پر شدید مایوسی کا اظہار کیا. سارک کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج کٹھمنڈو میں منعقد ہوا, جس میں کل یعنی بدھ سے شروع ہونے والے سارک کے 2 روزہ سربراہی اجلاس کے ایجنڈے کو حتمی شکل دی گئی. کٹھمنڈو سے سبا اعتزاز.
روایتی ساز و رقص, اربوں روپے کی تزئین و آرائش سے لگتا ہے کہ تیاری شاندار ہے. ایجنڈا ہے تجارتی اور سیکیورٹی کنیکٹیویٹی سے خطے کی خوشحالی. لیکن کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ وزیر خارجہ سطح کی میٹنگ میں پچھلے کئی کانفرنسز کی طرح میڈیا کی توجہ پاک بھارت تعلقات پر مرکوز رہی.
انڈین میڈیا کے لیے بگ سٹوری از کہ کیا نریندر مودی اور نواز شریف کے بیچ میں ملاقات ہوگی کی نہیں, بات چیت ہوگی کی نہیں.
پاک بھارت سفارتی کیمپ سے دونوں ملک کے وزراء اعظم کی ملاقات کے اشارے ہیں, لیکن یقین دہانی نہیں. کہا جا رہا ہے کہ بات چیت ہوئی بھی تو دائرہ محدود ہوگا.
پاکستان کے خطے گلگت بلتستان کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے معروف پاکستانی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مالک میر شکیل الرحمان, میزبان شائستہ لودھی, اداکارہ وینا ملک اور ان کے شوہر کو 26 سال قید کی سزا سنائی ہے, اور ان کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم جاری کیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 87 رکنی اسمبلی کے پہلے مرحلے میں 15 انتخابی حلقوں میں آج ووٹ ڈالے گئے. ہمیرا کمل.
اسمبلی انتخابات 5 مرحلوں میں مکمل کیے جائیں گے اور ووٹوں کی گنتی 23 دسمبر کو ہوگی. سبھی جماعتیں اس بار الگ الگ انتخاب لڑ رہی ہیں, اور اس مرتبہ بھارتیہ جنتا پارٹی انتخاب میں ایک اہم پارٹی کے طور پر ابھری ہے. علیحدگی پسندوں نے انتخاب کے بائیکاٹ کی اپیل کر رکھی ہے, جبکہ پولنگ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کے جموں خطے کے 6, لداخ کے 4 اور کشمیر وادی کے 5 انتخابی حلقوں میں پولنگ ہوئی. 15 مختلف حلقوں میں 123 امیدوار انتخاب لڑ رہے ہیں, جن میں 12 موجودہ اسمبلی کے ارکان ہیں اور ان میں 7 وزرا بھی شامل ہیں.
مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے مضافات میں واقع 8 منزلہ عمارت کے منہدم ہونے سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے ہیں. ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ درجنوں افراد عمارت کے ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں. امدادی ٹیمیں زندہ بچ جانے والوں کو ملبے سے نکالنے کی کوششیں کر رہی ہیں, اور آس پاس کی عمارتیں بھی مکینوں سے خالی کرا لی گئی ہیں. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ مغرور طاقتیں تہران کو اس کے جوہری پروگرام کے معاملے میں گھٹنوں پر لانا چاہتی تھیں, لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکیں. آیت اللہ علی خامنائی تہران میں ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جو سرکاری ٹی وی چینل پر نشر کیا گیا. یہ خطاب ایران کے جوہری پروگرام پر 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہونے کے بعد کیا گیا. بنگلہ دیش کے ایک سینئر سیاستدان کو مکہ میں کیے جانے والے حج کے بارے میں تنقید کرنے پر جیل بھیج دیا گیا ہے. عبداللطیف صدیقی پر باقاعدہ کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی, لیکن اسلامی تنظیموں کے احتجاج کے بعد انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. ان کے خلاف 20 سے زائد مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں. فرانس کے زیر انتظام خطے کی اسمبلی نے فرانس سے جوہری تجربے کرنے کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصان کے زر تلافی کے طور پر $1 ارب کا مطالبہ کیا ہے. ظفر سید.
ریڈیو نیوزی لینڈ انٹرنیشنل کے مطابق فرینچ پولینیشیا کی اسمبلی نے 1966 سے 1996 کے دوران علاقے میں کیے جانے والے 193 مختلف جوہری تجربات کرنے پر فرانس سے $93 کروڑ رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جزیرے کی حکمران جماعت نے فرانس سے آزادی کی مخالفت کی تھی. اس جماعت نے فرانس سے اضافی $13 کروڑ 20 لاکھ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے, کیونکہ اس کے بقول اب بھی علاقے میں 2 چھوٹے دائرہ نما جزیرے فرانس کے قبضے میں ہیں. اور ان کی جلد واپسی ممکن نظر نہیں آ رہی۔
سیرا لیون کی حکومت نے ان گورکنوں کو ان کی ملازمتوں سے برطرف کر دیا ہے جنہوں نے ایبولا سے متاثر ہونے والے لوگوں کو دفنانے سے انکار کر کے ہڑتال کر دی تھی۔ کینیمیا کے علاقے میں گورکنوں کا کہنا تھا کہ انہیں اکتوبر سے رسک الاؤنس نہیں دیا گیا۔ اور شمالی نائجیریا کے دارالحکومت میدوگورے میں دو خودکش بمباروں نے اپنے آپ کو ایک مصروف بازار میں دھماکے سے اڑا لیا۔ خودکش بمباروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دو خواتین تھیں۔ اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا، لیکن اسپتال کے عملے کے مطابق 30 افراد کی لاشیں لائی گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں۔
رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نام نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن پر ایک نیا فیچر شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے، کچھ عرب شریعت کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی تفصیل آپ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے۔ اور یہیں پر ہماری پہلی شہ سرخی ہے، پولیس اہلکار پر جرم ثابت نہ ہو سکا فرگوسن میں ہنگامے۔ اور ہم اپنے پروگرام کی ابتدا بھی اسی خبر سے کریں گے کہ ایک غیر مسلح سیاہ‌فام نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کرنے والے پولیس افسر کے بری ہونے پر امریکی ریاست میزوری سمیت کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ میزوری کے شہر فرگوسن میں مظاہرے پرتشدد، کئی عمارتیں نظر آتش، شہر میں لاقانونیت کا دور دورہ۔ سیکیورٹی فورسز شہر میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ امریکی تاریخ میں کئی عشروں کے بعد اسے نسل پرستی کا ایک بڑا واقعہ کہا جا رہا ہے۔ یہ کوئی اچانک واقعہ ہے یا لاوا پکتا رہا ہے؟ امریکہ میں نسل پرستی کا مسئلہ کتنا شدید ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ سیکیورٹی فورسز اور سیاہ‌فام کمیونٹی میں عدم اعتماد کیوں؟ فرگوسن کے واقعے کے تناظر میں ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے، واشنگٹن سے ہی اور وہاں بہت عرصے سے مقیم صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر منظور اعجاز، اور نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں صحافی سلیم رضوی جو خود میزوری جا چکے ہیں۔ لیکن پہلے فرگوسن میں رونما ہونے والے اس واقعے کی تفصیل اور پس منظر سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
جیوری نے فیصلہ دیا کہ سفید فام ملزم پولیس اہلکار ڈیرن ولسن نے ذاتی دفاع میں گولی چلائی جو سیاہ فام نوجوان مائیکل براؤن کی موت کا سبب بنی۔ فیصلہ آتے ہی میزوری ریاست میں مائیکل براؤن کے آبائی علاقے فرگوسن میں فسادات شروع ہو گئے۔ مشتعل مظاہرین نے سڑکوں اور گلیوں میں نکل کر پولیس پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ گولیاں چلنے لگیں لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ گاڑیاں نظر آتش کی گئیں اور لوٹ مار بھی ہوتی رہی۔ پولیس مظاہرین پر قابو پانے کے لیے دھواں پھیلانے والے بم، آنسو گیس اور مرچوں والے اسپرے کا استعمال کرتی رہی۔ کم سے کم 150 مظاہرین گرفتار کیے گئے۔ یہ آواز مقامی پولیس کے ایک عہدیدار جان بیلمر کی ہے جنہوں نے گزشتہ رات کو اگست کے بعد بدترین رات قرار دیا جب مائیکل براؤن کی موت پر احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ فرگوسن کے ایک رہائشی چارلز ملر، چارلز تشدد میں شریک تو نہیں تھے لیکن ان کا خیال ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ علاقے کے سب لوگ پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں تشدد تو کم ہو ہی جائے گا لیکن لوگوں کا احتجاج نہیں رکے گا۔ میزوری کے ایک اور سراپا احتجاج شہری ڈیرے میکیسن کہہ رہے ہیں کہ انہیں یقین تھا کہ ملزم کے خلاف اتنے شواہد تھے کہ مقدمے کی کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن جیوری کے فیصلے سے لگا کہ امریکی نظام عدل کی پاسداری نہیں کی گئی۔ امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کی فلاح و بہبود کی ایک تنظیم کی سربراہ شیریلن آئیفل کی رائے ہے کہ سفید فام پولیس اہلکار ڈیرن ولسن پر فرد جرم عائد نہ کرنے کا جیوری کا فیصلہ قانونی کارروائی کا اختتام نہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی دو وفاقی تحقیقات ہو رہی ہیں، ایک یہ کہ کیا آفیسر ولسن کے خلاف شہری حقوق کے متعلق وفاقی قانون کے تحت فرد جرم عائد ہو سکتی ہے، دوسری تفتیش اس سے زیادہ اہم ہے جس میں ہمارا موقف ہے کہ فرگسن کی پولیس سالہ سال سے نسلی بنیادوں پر امتیازی سلوک کی مرتکب ہو رہی ہے، یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، ہاں جیوری کے فیصلے پر مایوسی ضرور ہوئی ہے۔
اور آئیے اب اس واقعے پر اور اس کے پس منظر اور مضمرات پر تفصیلی بات کریں۔ واشنگٹن سے ہمارے نامہ نگار براجیش اپادھیائے، واشنگٹن میں ہی بہت عرصے سے مقیم صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر منظور اعجاز، اور نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ سب سے پہلے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں براجیش اپادھیائے، یہ رپورٹ آپ نے سنی اس پورے واقعے کی، لیکن کیا تازہ ترین کیا ہے، اس میں آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے؟
اس وقت تو کافی حد تک طوفان کا پہلا دور گزر جانے کے بعد کی جو خاموشی ہوتی ہے ویسے حالات ہیں، لیکن فرگسن شہر رات کا منظر ابھی بھی بیان کر رہا ہے۔ دنگائیوں نے کم سے کم 10 دکانوں کو پوری طرح سے جلا کر برباد کر دیا ہے، کئی جگہوں پر ابھی بھی دھواں نکل رہا ہے، آگ پر قابو پانے کی کوشش ابھی بھی کی جا رہی ہے۔ بھاری تعداد میں کل دیر رات تک لڑکے لڑکیوں نے دکانوں میں گھس کر لوٹ پاٹ انہیں کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ سینٹ لوئس کاؤنٹی پولیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہم بالکل تیار تھے، لیکن جب کچھ افراد ایک قوم میں بربادی مچانے پر آمادہ ہو جائیں تو شاید 10,000 پولیس والوں کے ساتھ ہی ہم انہیں روک سکتے ہیں۔ کم سے کم 60 گرفتاریاں ہو چکی ہیں ابھی، لیکن جیسے جیسے دن چڑھے گا کہا نہیں جا سکتا ہے کہ حالات کیا رخ لیں گے۔ اسکول اور دفتر احتیاطاً بند کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آج پولیس فورسز کی تعداد پہلے سے کہیں بڑی ہوگی، اور اب سے تقریباً ایک گھنٹے بعد مارے گئے سیاہ فام نوجوان مائیکل براؤن کے والدین پریس کانفرنس کرنے والے ہیں۔
تو یہ بتائیے کہ خود وہاں امریکی قیادت میں کیا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے؟ صدر اوباما کا تو ہم نے سنا کہ انہوں نے لوگوں سے صبر کی تلقین کی ہے، لیکن باقی وہاں پر کیا ہلچل ہے سرکاری حلقوں میں، حکومتی حلقوں میں؟
دیکھیں، صدر اوباما نے جو بیان دیا تھا ایک طرح سے جو سرکاری حلقوں کا ہی جو بیان تھا وہ سامنے رکھا ہے انہوں نے، اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ خود وہاں پر پہنچیں گے، آپ جا رہے ہیں وہاں؟ انہوں نے کہا حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی وہاں پر پہنچیں گے۔ گورنر جے نکسن اس فیصلے کے آنے سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، انہوں نے بھی امن و امان بنائے رکھنے کی اپیل کی تھی عوام کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے کہ غصہ کافی ہے وہاں کی عوام میں۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر لوٹ پاٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو اس اصلی مہم ہے کہ جو خاص کر کے جو مائیکل براؤن کے جو حمایتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے انصاف حاصل کرنا، اس سے بھٹکا رہا ہے پورے معاملے کو۔
سلیم رضوی، نیو یارک میں کیا صورتحال ہے؟
جی، نیو یارک میں بھی اس کا اثر خاصا دکھائی دیا۔ یہاں پر جیسی فیصلہ آنے والا تھا اس سے پہلے یہاں ٹائم اسکوائر اور یونین اسکوائر جو علاقے ہیں جہاں پہ کافی ہزار کے سے زیادہ قریب لوگ اکٹھا ہو گئے تھے، اور اس میں زیادہ تر نوجوانوں کی تعداد تھی، اور سیاہ فام اور سفید فام دونوں تھے اس میں شامل، زیادہ تر سیاہ فام تھے، اور انہوں نے دیر رات تک کافی صبح تک پورا یہاں پر مینہٹن کے پورے علاقے میں جو ہے اپنا پروٹیسٹ کرتے رہے، اور انہوں نے 3 جو برج ہیں یہاں کے ان کو بھی بند کر دیا تھا اور ٹریفک روک دی تھی۔ کچھ پولیس سے جھڑپوں کی بھی خبریں ہیں، اور ایک واقعہ ایسا تھا کہ پولیس کمشنر ٹائم اسکوائر میں موجود تھے تو ان پہ لال رنگ کا کوئی مواد پھینکا گیا جس کو کہ وہ خون کی علامت سے۔
تو کیا لگتا ہے سلیم رضوی، کیا آج بھی اس قسم کے مظاہرے ہوں گے، یہ جاری رہیں گے، یا بس کل کے بعد اب کچھ اور زیادہ کشیدگی وغیرہ نظر نہیں آ رہی؟
نہیں، لوگوں میں یہاں خاصا غصہ ہے، اور آج بھی کچھ پروٹیسٹ جو ہیں، کچھ مظاہرے پلاننگ ہے، اور اب سے 1.5 گھنٹے میں یہاں سلسلہ شروع ہوگا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں بھی خاصی تعداد میں لوگ آئیں گے۔
اچھا، ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر منظور اعجاز سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ اس کا تو اندازہ ہے کہ رنگ کی بنیاد پر امریکہ میں کافی مسائل ہیں، مگر کیا یہ اس حد تک ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو حالات ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں؟
بالکل، یہ بہت، اس مسئلے کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور یہ ایسے واقعات حقیقتاً تواتر سے ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے اخبار نیشن نے آج ایک سٹیٹسٹکس دیے ہیں، اعداد و شمار دیے ہیں، جن کے مطابق اسی سال کوئی کئی درجن واقعات ایسے ہو چکے ہیں جس میں پولیس نے، یعنی وائٹ پولیس نے، سفید فام، سیاہ فام نوجوان کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا. تو میرے خیال میں یہ اس مسئلے کی جڑیں بہت گہری ہیں.
اچھا.
اور نہ ہی یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور نہ ہی یہ واقعہ آخری دفعہ ہوا ہے.
جی.
جو سفید سیاہ فام ہیں وہ صدر اوباما سے بھی بہت نا امید ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں جب سے صدر اوباما آئے ہیں تو اس طرح کی واقعات کا تواتر بڑھ گیا ہے.
اچھا.
اس کا اب کیا، کس طرح سے اس کو جوڑتے ہیں وہ یہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن ان کا خیال ہے کہ جب سے صدر اوباما بنے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے.
سلیم رضوی، آپ میزوری جا چکے ہیں خود، وہاں آپ نے کوئی اس قسم کی نسلی کشیدگی وغیرہ محسوس کی؟
جی، میں نیو یارک میں تو رہتا ہوں، لیکن اس طرح کے علاقوں میں، میں امریکہ کے کئی علاقوں میں گھوما، اور یہاں میزوری اور کینساس اور اوکلاہوما، الاباما، مسیسپی، یہ سب جو ریاستیں ہیں ان کی خاص تاریخ ہے نسلی تعصب کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں تو میزوری میں بھی اور کینساس جیسے جو ریاستیں ہیں ان میں یہ خاص کر دیکھا گیا ہے کہ اب تک یہ نسلی تعصب اور سیاہفام کے خلاف نسلی جو امتیاز ہے، امتیازی سلوک ہے، وہ جاری ہے، اور آپ کو واضح طور پہ دکھ جاتا ہے روزمرہ کی زندگی میں بھی. اب مثلا آپ فرگسن میں بھی دیکھیں تو وہاں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے تو 54 پولیس جو کمیشنڈ آفیسرز ہیں ان میں 49 جو ہیں وہ سفید ہیں، گورے ہیں، اور سیاہفام جو ہیں صرف 4 ہیں. اسی طرح ان کا ریپرزنٹیشن جو ہے لوکل باڈیز جو سٹی کاؤنسل وغیرہ ہوتی ہیں ان میں بھی خاصا کم ہے، جبکہ ان کی آبادی وہاں پر 70% سے زیادہ ہے. اس طرح سے وہاں دیکھیں تو ان کی خاصی، ان کے احساس سے محرومی ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، اور یہی ایک کڑی جو ہے لیٹسٹ یہ رائٹس کی شکل میں اور مائیکل براؤن کے جو حادثہ ہے اس کی شکل
اس وقت سامنے آ رہی ہے. برجیش، ہمیں یہ بتائیے کہ اس قسم کی نسلی کشیدگی کے حالات ملک بھر میں نظر آتے ہیں یا کچھ خاص ریاستوں میں زیادہ ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا ہے؟
جی، جن علاقوں کا ذکر سلیم کر رہے تھے، خاص کر جو امریکہ کے جو ساؤتھ کہلاتا ہے، ان علاقوں میں خاص طور سے اس کی ایک تاریخ رہی ہے. اور سطحی طور پر آپ دیکھیں زیادہ تر علاقوں میں تو کالے گورے ہنستے کھیلتے نظر آئیں گے، ہاتھ میں ہاتھ ڈھلے نظر آتے ہیں، لیکن سیاہفام قوم کی مانے تو ایک پرت ہٹتے ہی نسل پرستی نظر آنے لگتی ہے. سیاہفام قوم کی جو آبادی ہے یہاں وہ کل آبادی کی وہاں پر 14 یا 15% ہے، لیکن جو جیلوں میں بند افراد ہیں ان میں سیاہفام آبادی کہیں زیادہ ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نسل پرستی کی وجہ سے ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس زیادہ تر شہروں میں سفید فام ہے، اور سیاہفام قوم کو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے روکا جاتا ہے، تلاشی لی جاتی ہے اور جیل میں ڈالا جاتا ہے. فرگسن میں کی آبادی کی اگر بات کریں تو وہاں 70% سیاہفام ہیں اب اور 30% سفید فام، لیکن پولیس کا اس طرح کا جو بریک اپ ہے وہ ابھی اپنے سلیم سے سنا کہ 53 میں سے صرف 3 سیاہفام ہیں. اور جو لوگ اس پورے معاملے کو نسل پرستی مان رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرینڈ جوری میں سے بھی 12 میں سے 9 ممبران سفید فام تھے. تو سیاہفام قوم کو یہ سمجھانا، یہ یقین دلانا کہ یہ فیصلہ بالکل انصاف کے تراجو پر ہوا ہے، یہ تھوڑا مشکل ہوگا.
اچھا ڈاکٹر منظور اعجاز، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ عموماً تاثر یہ ہے کہ سیاہ فاموں کا تعلق عموماً جو ملک کا غریب طبقہ ہے اس سے ہے، تو یہ جو بلوے ہوتے ہیں یا مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں بنیادی سبب رنگ کی بنیاد پر امتیازی سلوک ہے یا یہ طبقاتی رد عمل ہے؟
میرے خیال میں اس کا زیادہ تعلق رنگ سے ہے، اور اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ طبقے سے نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے واقعات میں وائٹ جو ہے، سفید فام جو ہے، ان کے خلاف اس طرح کے کیسز سامنے نہیں آئے. اور ویسے تو جیسے کہ آپ کے تبصرہ نگار فرما رہے تھے کہ ویسے تو ساؤتھ اور یعنی جنوبی ریاستوں میں کہیں زیادہ ہے کالے گورے کی تفریق، لیکن شمال میں بھی اس کی بہت سے اظہار وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر मैरीलैंड जो है वो एक बहुत लिबरल रियासत है, लेकिन वहां भी एक साल पहले ऐसा वाकया हुआ था। फिर इसी तरह से न्यूयॉर्क में भी इस तरह के वाकया होते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये मसला जो है ये पूरे अमेरिका का मसला है। उसमें साउथ जो है वो चूंकि वैसे ही ज्यादा से ज्यादा कदामत परस्त है और वहाँ सफेद फामों की जो है वो एक खास तरह की जहनीत जो है वो बनी है ओवर द सेंचुरीज।
अच्छा,
तो इसलिए वहाँ वाकया ज्यादा होते हैं।
अच्छा सलीम रिजवी, आपने पुलिस में सियाफामों की नुमाइंदगी की बात की, तो ये बताइए कि मीडिया पर इस वाकये की कैसे तशहीर हो रही है, वहाँ आप क्या देख रहे हैं न्यूयॉर्क में, और पुलिस में क्या इस्लाहात की बात हो रही है, वहाँ ये मीडिया का मौजू बन चुका है अब?
जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मौजू हो गया और ये बात ही यही की जा रही है कि भाई चलें ये जो हो गया अब आगे क्या रिफॉर्म्स होंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात यही आती है कि भाई रिप्रेजेंटेशन हो इनका, और पुलिस डिपार्टमेंट में खास कर कहा जाता है कि भाई सियाफाम लोगों का सही तौर पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी उनको भी उसमें इतनी जगह मिलनी चाहिए, मुलाजमतें मिलनी चाहिए जिसमें कि वो जो अपनी कम्युनिटी है उसको ठीक से सर्व कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा मौजू है और इस पर अब बहस लगता है कि तेजी पकड़ेगी।
ब्रजेश, ये कहा जा रहा है कि ये जो वाकया हुआ है फर्गसन में ये अमरीकी निजाम को तबाह बर्बाद कर देगा, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? और एक सियाफाम सदर के होते सदर ओबामा के लिए क्या वाकई कोई बहुत ही संजीदा संगीन मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं?
देखिए, इसके पीछे की सियासत जो है वो अभी फिलहाल शुरू नहीं हुई है, लेकिन जाहिर है इसका असर होता है जब इस तरह की बातें होती हैं, और खासकर जैसा मंजूर रजा साहब कह रहे थे कि सदर ओबामा के रहते इसमें और ज्यादा तेजी आई है, इस तरह की भी बातें होंगी। और जब सदर ओबामा मुंतखब होकर आए थे तो कहा जा रहा था कि जैसे खासकर सियाफाम कौम में ये बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि सब कुछ हालात बिल्कुल बदल जाएंगे, लेकिन जाहिर है कि 6 साल में इतना बड़ा बदलाव नहीं आ सकता है। 1992 का जो रॉडनी किंग मामला हुआ था मापारा, जिसमें कि 3-4 सफेद फार्म पुलिस वालों ने एक शख्स को सरेआम उनकी मारपीट की थी और उसको वीडियो पर रिकॉर्डिंग की गई थी, उसमें भी इसी तरह का ग्रैंड जूरी ने उनको बरी कर दिया गया था, उन पर मुकदमा नहीं चला था, जिसके बाद जबरदस्त दंगे हुए, 53 लोग मारे गए थे। लेकिन उसके बाद लॉस एंजलिस में एक जो पुलिस में एक जबरदस्त इस्लाहात की शुरुआत हुई थी, और उसका भी एक सियासी पहलू बनकर के आया था कि जब इतना सब कुछ हो गया है उसके बाद जाकर के कुछ किसी तरह के रिफॉर्म्स आ रहे हैं। तो अभी यही देखने की कोशिश हो रही है कि क्या ये फर्गसन में जो बात हुई है क्या ये एक बहुत बड़ा डिबेट, एक बड़े डिबेट में तब्दील हो सकती है, वहां भी किसी तरह की फिर से इस्लाहात की और बड़े स्केल पर बातचीत शुरू हो सकती है या नहीं?
जी डॉक्टर मंजूर एजाज, बहुत मुख्तसरन बताइएगा कि क्या अमरीकी निजाम इतना मजबूत और बड़ा है कि वो इस वाकये से निमट लेगा, और ये जो दूसरे मुल्कों में कहा जा रहा है कि ये बहुत तबाही आने वाली है अमरीका में और ये इशारे हैं वगैरह वगैरह, क्या आप क्या कहेंगे इस पर?
मेरे ख्याल में ये मसला बहुत संजीदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इससे अमरीकी निज़ाम जो है वो गिर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में इसमें इस्लाह की ज़रूरत है और इस्लाह होगी, और आप देखेंगे कि इस तरह के मतलब ये निज़ाम इतना बड़ा है और इतना मजबूत है कि इस तरह के वाकयात वक्ती तौर पर लगता है कि जैसे कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, लेकिन चंद दिनों में उस पर काबू पा लिया जाता है। तो मेरे ख्याल में इस दफा भी ऐसा ही होगा, और ये जो ये मुबालगा आरई होगी कहना कि इस तरह से इससे अमरीकी निज़ाम जो है वो पूरी तरह से उखड़ के हवा में तहलील हो जाएगा।
ब्रजेश, आपको क्या लगता है, क्या रिपब्लिकन्स इस वाकये को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं?
अभी वक्त ये है महापारा कि अगर कांग्रेस के इंतखाबात से पहले ये हुआ होता तो शायद इसका एक और सियासी रंग देखने को मिलता, लेकिन फिलहाल अभी जो अगले इंतखाबात हैं वो 2 साल दूर हैं अभी से, तो इसमें आप कोई बहुत बड़ी इसको सियासी रंग पकड़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये मोटे तौर पर एक जो सोशल इशू की तरह ज्यादा उभर कर आएगा, और जो सियाफाम सफेद फार्म की डिबेट है, नस्ल परस्ती की डिबेट है, उस पर ज्यादा बहस होगी, और उसमें ये बात होगी कि एक سے افہام صدر کے رہتے ہوئے بھی اگر حالات نہیں بدل سکتے ہیں تو امریکہ کو اور کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے نسل پرستی جو ہے ختم ہو سکے. تو ریپبلکنز ابھی ان کے پاس پہلے سے ابھی اتنے سارے معاملے ہیں, خاص طور پر نقل مکانی اور ایران اور ان سب معاملے پہ, کہ یہ زیادہ اس طرف الجھے گا. ابھی مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ ریپبلکنز اس کو بہت زیادہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر سکیں یا اس حالات میں ہیں ابھی اس وقت. وہ
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے, ڈاکٹر منظور اعجاز اور نیو یارک سے سلیم رضوی, آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور سامعین, آپ نے یہ سیر حاصل گفتگو سنی کہ پولیس اہلکار پر جرم ثابت نہ ہو سکا, فرگسن میں ہنگامے ہوئے ہیں, لیکن ان تینوں لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس میں اصلاح کی ضرورت ضرور ہے, مگر امریکی اس طوفان پر قابو پا لیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ نخبت ملک.
پاکستان کی کرکٹ ٹیم شارجہ میں کل شروع ہونے والے آخری اور فیصلہ کن ٹیسٹ میچ کے لیے پوری طرح تیار ہے, جبکہ نیوزی لینڈ نے اپنے تجربہ کار سپنر ڈینیل وٹوری کو اسکواڈ میں شامل کر لیا ہے. 35 سالہ وٹوری سن 2012 کے بعد پہلی بار نیوزی لینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بنے ہیں. یو اے ای میں جاری 3 ٹیسٹ میچز کی اس سیریز میں پاکستان نے 1 میچ جیتا تھا اور 1 ڈرا ہوا تھا. 11 دسمبر 2014 سے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور کینیا کے درمیان 5 ایک روزہ میچز کا میدان سجے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے بعد اب رواں سال کینیا وہ دوسری بین الاقوامی ٹیم ہے جو پاکستان کی ٹیم اے کے خلاف کھیلنے آ رہی ہے. آسٹریلین بیٹسمین فلپ ہیوز سڈنی میں ہونے والے میچ میں شدید زخمی ہو گئے ہیں اور ہسپتال میں ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. سڈنی کرکٹ گراؤنڈ پر شیفیلڈ شیلڈ کے ایک میچ کے دوران نیو ساؤتھ ویلز کے بولر شان ایبٹ کا باؤنسر ان کے سر پر لگا تھا. اس حادثے کے فوراً بعد یہ میچ منسوخ کر دیا گیا. روس میں اسپورٹس کی وزارت آج کل ذرا پریشان ہے اور معاملہ ہے 2018 کے ورلڈ کپ میچز کی میزبانی کا. روسی اسپورٹس منسٹر وٹالی میٹ کو کہتے ہیں کہ اگر کلینین گارڈ شہر میں سٹیڈیم کی جگہ کے تعین کا جھگڑا اسی ہفتے ختم نہیں ہوا تو عین ممکن ہے کہ کلینین گارڈ کو ان عالمی مقابلوں کی میزبانی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ 2016 میں برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں منعقد ہونے والے اولمپکس کے لیے اس بار خصوصی جانور یا ماسکاٹ کیا ہے؟ حکام نے اس بار چمکدار پیلے رنگ کے بلی نما جانور کو منتخب کیا ہے جو 2016 کے اولمپکس مقابلوں کی افتتاحی اور اختتامی تقریبات اور میچز کے دوران نظر آئے گا. ساتھ ہی 2016 کے پیرالمپکس کے لیے اس بار ایک ایسی گڑیا بنائی گئی ہے جس کے سر پر پتوں سے بنے ڈھیلے ڈھالے بال موجود ہیں. اسپورٹس حکام کے مطابق دنیا کو برازیل میں پائے جانے والی پھولوں کی مخصوص اقسام کی جانب توجہ دلائی جائے گی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی نخبت ملک. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عورتوں پر تشدد کے خلاف اقوام متحدہ کے تحت عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں عورتوں پر تشدد کی کیا صورتحال ہے؟ اس بارے میں خصوصی گفتگو آگے آنے کو ہے, لیکن سربین یہاں اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. یہاں پر ہم آپ کو اہم خبروں کی شہ سرخیاں سنوائیں گے اور پیش کریں گے عبداللہ فاروق.
امریکہ کی ریاست میزوری کی عدالت نے اگست میں سیاہ فام نوجوان پر گولی چلانے والے پولیس اہلکار کو قتل کے مقدمے میں بری کر دیا ہے، جس کے بعد وہاں فسادات پھوٹ پڑے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 87 رکنی اسمبلی کے پہلے مرحلے میں 15 انتخابی حلقوں میں آج ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف سلسلہ وار فضائی حملوں میں کم از کم 20 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ مغرور طاقتیں تہران کو اس کے جوہری پروگرام کے معاملے میں گھٹنوں پر لانا چاہتی تھیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ بنگلہ دیش کے ایک سیاستدان کو مکہ میں کیے جانے والے حج کے بارے میں تنقید کرنے پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اور سیرالیون کی حکومت نے ان گورکنوں کو ان کی ملازمتوں سے برطرف کر دیا ہے جنہوں نے ایبولا سے متاثر ہونے والے لوگوں کو دفنانے سے انکار کر کے ہڑتال کر دی تھی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن پر ہماری 6 سرخی ہیں۔ پولیس اہلکار پر جرم ثابت نہ ہو سکا، فرگوسن میں ہنگامی۔ اس خبر پر بہت تفصیل سے ہم نے اپنے پروگرام کی پہلے حصے پر روشنی ڈالی تھی، لیکن اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com حاضر ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں آگے۔ جنوبی ایشیائی ملکوں کی تعاون تنظیم ساک کا سربراہ اجلاس کاٹھمنڈو میں آج منعقد ہو رہا ہے۔ کل سے یہ اجلاس شروع ہوگا، لیکن تمام مندوبین وہاں پہنچ چکے ہیں۔ سارک کے کچھ نمائندوں کے خیال میں خطے میں تعاون کا ایجنڈا پاک انڈیا رشتے سے متاثر ہو رہا ہے۔ کیا پاک انڈیا قیادت اس کانفرنس کے دوران کسی مثبت سمت میں آگے بڑھ سکے گی؟ کاٹھمنڈو سے سبا اعتزاز کی رپورٹ۔
روایتی ساز و رقص آنے والے سارک رہنماؤں کا استقبال کر رہا ہے۔ اربوں روپے کی تزئین و آرائش سے لگتا ہے کہ تیاری شاندار ہے۔ ایجنڈا ہے تجارتی اور سیکیورٹی کنیکٹیویٹی سے خطے کی خوشحالی، لیکن کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ وزیر خارجہ سطح کی میٹنگ میں پچھلے کئی کانفرنسز کی طرح میڈیا کی توجہ پاک بھارت تعلقات پر مرکوز رہی۔ بھارتی صحافی اور انڈیا ٹوڈے کی ڈیپٹی ایڈیٹر سمیتا شرما کا کہنا ہے،
انڈین میڈیا کے لیے بگ سٹوری از کہ کیا نریندر مودی اور نواز شریف کے بیچ میں ملاقات ہوگی کی نہیں، بات چیت ہوگی کی نہیں، اور یہی سب سے پرومیننٹ ہیڈ لائن بھی ہے۔
بند دروازوں کے پیچھے گفتگو ختم ہوئی، لیکن بات آگے نہ بڑھی۔ حال ہی میں بی بی سی کو دیے ہوئے انٹرویو میں ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد کو پہلے خدشہ تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ پالیسی سرتاج عزیز نے کہا تھا،
ہم نے تو کوئی فارمل ریکویسٹ نہیں کی، نہ ہمارا ارادہ ہے، لیکن اگر انڈیا کی طرف سے ریکویسٹ آئے گی دین ویل سی کی،
اور ریکویسٹ نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟
خالی ہینڈ شیک ہی غالباً ہوگا فوٹو سیشن میں۔
نریندر مودی کے اقتدار سنبھالنے کے وقت مسافے اور تحفوں سے بہتر تعلقات کے آغاز کے بعد لائن آف کنٹرول پر کشیدگی اور دونوں اطراف سے سخت کلیئر بیان جاری ہوئے۔ کیا خطے میں امن اور ترقی کے سارک ایجنڈا کو پھر یرغمال بننے کا خطرہ ہے؟ پاک بھارت سفارتی کیمپ سے دونوں ملک کے وزراء اعظم کی ملاقات کے اشارے ہیں، لیکن یقین دہانی نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بات چیت ہوئی بھی تو دائرہ محدود ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی کوئی نئی بات نہیں، لیکن اسی شہر کھٹمنڈو سے ایک بار پہلے مفاہمت اور درگزر سے کام لیتے ہوئے دونوں ممالک جنگ کے دہانے سے واپس لوٹے۔ اس بار انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹر نے سرتاج عزیز کے ساتھ چائے پر بات چیت کو محض کرٹسی قرار دے دیا۔ کیا دونوں ممالک کے وزراء اعظم اس سے بہتر قدم اٹھا پائیں گے؟
تعلقات کے اتار چڑھاؤ اور سارک کے لڑکھڑاتے ایجنڈے سے واضح ہے کہ ایک قدم آگے اور دو پیچھے کی پالیسی سے دونوں ممالک وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ سبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، کھٹمنڈو۔
جنوبی ایشیا میں خوشحالی تلاش کرنے کی کوشش کرتی سارک کانفرنس میں تنظیم کے رکن ملکوں میں توانائی کے شعبے میں تعاون کی ایک تجویز بھی زیر غور ہے۔ ہم نے بی بی سی کے ماحولیات کے رپورٹر نوین کھٹکا سے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ تجویز کیا ہے، تجویز پر مفاہمت کے کیا امکانات ہیں، لیکن پہلے ذرا اس کا پس منظر بتائیے کہ یہ تجویز دراصل ہے کیا۔
جی دیکھیے، سارک ملک جو 8 ملک ہیں، ان کے یہاں سب کے سب میں یہ انرجی کی کافی نیڈ ہے، انرجی کی سپلائی بہت بری ہے، تو اسی لیے ایک جو ڈرافٹ اگریمنٹ جس کی ٹیکسٹ میں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک حساب سے اگریمنٹ ہو گئی ہے کہ ایک ریجنل گریڈ ہوگی جس میں ان سارے تمام آٹھ دیش ہیں اور جہاں جہاں انرجی پوٹینشیلز ہیں جو انرجی بنا سکتے ہیں وہ بنائیں گے اور پھر اس گریڈ میں ڈالیں گے تاکہ جہاں ڈیفیسٹ ہو وہ ان کو یوز کر سکے. آئیڈیا یہ ہے. لیکن ٹیکسٹ اگریمنٹ تیار ہو چکی ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ فائنل سگنیچر سائن اس میں ہوگی یا نہیں.
اچھا, بڑی اچھی یہ تجویز ہے کہ سارک ممالک میں انرجی یعنی توانائی کا ایک گرڈ بنا دیا جائے اور جس ملک کو جتنی ضرورت ہو وہ وہاں سے لے سکتا ہے. لیکن ان آٹھوں ممالک میں کیا کسی کو کوئی اس پہ آبجیکشن بھی ہے, کوئی اعتراض بھی ہے؟
دیکھیے, اب تک اعتراض کوئی اس طرح سے کھل کر نہیں بتا رہے ہیں, لیکن میری جو بات ہوئی ہے پاکستانی آفیشیلز سے, ان کا کہنا ہے کہ یہ اگریمنٹ میوچلی ایکسیپٹیبل ٹرمز میں ہونے چاہیے. اب یہ کیا ہے, ان کو اس میں کیا چاہیے, یہ تو ڈیٹیلز کی بات ہو رہی ہے, ابھی اس پر ڈسکس ہو رہی ہے, لیکن اتنا پاکستانی آفیشیلز کہہ رہے ہیں. لیکن ایک اور بات ہے کہ انڈیا یہ بھی کافی ہائی ایجنڈے میں رکھی ہوئی اس بات کو. اگر آپ انڈیا کی پاور منسٹری کی ویب سائٹ پر جائیں تو وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے چیئر کیے ہوئے کیبنٹ سے یہ ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ یہ فریم ورک اگریمنٹ میں ہم سائن کریں گے. تو انڈیا اس پر ہائی پرائیورٹی رکھی ہوئی ہے. اور انڈیا ابھی نیپال, بنگلہ دیش اور بھوٹان سے انڈیا کی آلریڈی ابھی اس کی جو کراس بارڈر ٹرانسمیشن لائن تیار ہو چکی ہے, تو یہ ایکسپینڈ کرنی ہے اور لے جانی ہے پاکستان تک, افغانستان تک. یہ ہوگی یا نہیں, یہ دس از دا بلین ڈالر کوشچن.
لیکن بھارت نے تو کہہ دیا کہ وہ اس پر دستخط کریں گے, لیکن اگر پاکستان دستخط نہیں کرتا یا افغانستان نہیں کرتا تو پھر کیا صورت ہوگی اس ایگریمنٹ کی؟
تو دیکھیے, ابھی جو یہ سب ریجنل گریڈ جو ہے, جیسے کہ میں نے بتایا, انڈیا کی نیپال سے, بھوٹان سے, بنگلہ دیش سے کراس بارڈر ٹرانسمیشن لائن ابھی ہے اور وہ اس کو اسٹرینگن کر رہے ہیں اور مضبوط بنا رہے ہیں, تو شاید وہ اس میں ہی سیمت رہے, لمیٹڈ رہ جائیں گے. لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ اس کو ایکسپانڈ کیا جائے. لیکن ابھی حال ہی میں پاکستان نے سینٹرل ایشین کنٹریز, کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز سے حال ہی میں اگریمنٹ کیے ہیں کہ افغانستان کی ٹیریٹری کے ذریعے وہ پاور, انرجی, الیکٹریسٹی لائیں گے. تو اس لائٹ میں بھی ہم کو یہ دیکھنی چاہیے.
جنوبی ایشیائی ملکوں میں توانائی کا گرڈ بنانے کی تجویز, مگر ابھی اس پر اتفاق رائے نہیں. یہ کہہ رہے تھے بی بی سی کے ماحولیات کے رپورٹر نوین کھٹکا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت آج کشمیر کے 5, جموں کے 6 اور لداخ کی 4 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی. سخت سیکیورٹی حصار میں ہونے والی پولنگ کی شرح اندازوں کے مطابق 70% سے زائد رہی, جو ایک ریکارڈ ہے. انتخابات کے خلاف علیحدگی پسندوں نے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
سخت سیکیورٹی انتظامات اور کڑاکے کی سردی کے باوجود کشمیر کے گاندربل اور بانڈی پورہ اضلاع کے تقریباً تمام پولنگ مراکز پر آج رائے دہندگان کی قطاریں صبح سے ہی موجود تھیں. جموں کے کشتواڑ, رامبن, بانہال, ڈوڈا, بدروا اور اندروال, جبکہ لداخ کے لیہ, کرگل, زنسکار اور نوبرا انتخابی حلقوں میں 10.5 لاکھ سے زیادہ رائے دہندگان کو 123 امیدواروں کا انتخاب کرنا تھا. کشمیری علیحدگی پسندوں نے ان انتخابات کو بندوق کی نوک پر کیا گیا ایک جبری عمل قرار دیا ہے. حریت کانفرنس کے تمام گروپوں نے لوگوں سے ان انتخابات کا بوائیکاٹ کرنے کی اپیل کی تھی, لیکن پولنگ مراکز پر موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ ووٹ کا استعمال نہ کر کے وہ سیاسی استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں.
نو, ہم لوگ بائیکاٹ کے ساتھ نہیں ہے, بائیکاٹ کچھ نہیں ہے. اگر بائیکاٹ کریں گے تو یہاں ایسا کینڈیڈیٹ آتا ہے جو لوگوں کو 6 سال مصیبت میں ڈالتے ہیں.
بائیکاٹ ہم کر سکتے تھے, لیکن بائیکاٹ سے وہ جیت جائے گا جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, جس نے ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں کیا.
جن کو بائیکاٹ کرنا وہ بھی بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم نہیں کہتے ہیں. ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائے, بس اسی لیے ووٹ.
لوگ آزادی بھی چاہتے ہیں, یہ بھی کوئی بات نہیں. یہ تو بے شک بنیادی مسئلوں کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں. یہ ڈیموکریسی ہے, اس میں حق ہے, ووٹ ڈالنا ہر ایک کا فرض ہے.
سیدھی سی بات ہے کہ مطلب عوام کا کچھ حصہ ان کے ساتھ ہے, عوام کا کچھ حصہ اس کے مخالف ہے. مطلب گرفتاریاں بڑی ہوئی ہیں, مطلب بڑے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اسی یہ جو ہے الیکشن سے پہلے. شاید اگر وہ فری ہوتے تو وہ آج یہاں موجود ہوتے. کچھ نہ کچھ تو ان کی ایکٹیویٹی ہوتی, لیکن وہ گرفتار ہیں, لہذا ان کی ایکٹیویٹیاں نہیں ہیں یہاں.
واضح رہے, مقامی پولیس نے انتخابات کا اعلان ہوتے ہی علیحدگی پسند قیادت کو گھروں میں نظر بند کر دیا تھا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ قریب 1000 ایسے نوجوانوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جن پر شبہ ہے کہ وہ انتخابی عمل میں رخنا ڈالتے. غورطلب ہے کہ گرفتاری کی مہم پر بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. واضح رہے بی جے پی نے پہلی بار جموں کشمیر کی 87 میں سے 70 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے اور 70 میں سے 32 امیدوار مسلمان ہیں۔ بی جے پی کی قیادت نے جموں کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے باقاعدہ سیاسی مہم شروع کر دی ہے۔ علاقائی جماعتیں، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی بی جے پی کی میڈیا مہم سے عدم تحفظ کا شکار ہوئی ہیں۔ انتخابات کا اگلا مرحلہ 2 دسمبر کو جموں اور کشمیر خطوں کی 18 سیٹوں کے لیے ہوگا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
کشمیر میں انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ آج ہوئی۔ سری نگر میں انتخابات سے متعلق ان کے خدشے اور امیدیں۔ سری نگر میں ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور نے اس سلسلے میں ایک مباحثے کا اہتمام کیا ہے، آئیے سنیں کہ وہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج سے ہی مرحلہ وار انتخابات کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ انتخابات ایسے وقت ہو رہے ہیں جب کشمیر ایک صدی کے سب سے تباہ کن سیلاب سے دو چار رہا ہے۔ ان انتخابات کی اہمیت اور مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز احمد جو سماجی کارکن ہیں، ہارون ریشی صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، اور اس بحث میں شرکت کے لیے شاہد تانترے بھی خاص طور سے مدعو کیے گئے ہیں جو طالب علم ہیں۔ تو میں آغاز میں ہارون ریشی صاحب سے سوال کروں گا۔ ہارون صاحب، یہ بتائیے گا کہ کئی بار یہاں انتخابات ہوئے، ہر بار انتخابات ہوتے ہیں، لیکن اس بار میڈیا میں بڑے پیمانے پہ انتخابات کے حوالے سے فوکس رہا، خاص طور سے بھارتی میڈیا کا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
ایکچولی یہ انتخابات غیر معمولی حالات میں ہو رہے ہیں۔ غیر معمولی حالات سے میری مراد سیلاب حال ہی میں یہ آیا ہے، اور اس کی وجہ سے پورا معاشرے کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ تتر بتر ہو کے رہ گیا ہے۔ دوسری خاص بات اس الیکشن کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں پہلی بار جموں کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار بی جے پی بہت شدت کے ساتھ ابھرتی ہوئی پارٹی نظر آ رہی ہے۔ یہ دو بہت کلیدی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ یہ لے سکتے ہیں کہ بی جے پی جموں ریجن میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک سیٹوں کی تعداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔
اعجاز صاحب، کتنا بڑا خطرہ ہے یہ بی جے پی؟
بی جے پی کا یہ پالیسی رہا، اسٹریٹجی رہا، آپ نے دیکھا ہوگا جو انتخابات ان کے پارلیمانی الیکشنز میں بھی ہوئے، ان میں ان کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ یہ میڈیا کا پورا جو ہے اسپیس لے لیتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ ہر ایک انسان وہ ٹی وی دیکھے، وہ اخبار پڑھے، وہ ہورڈنگ دیکھے، ایک امیج چھپ جاتی ہے کہ بی جے پی کی پریزنس کافی زیادہ ہے۔ اور سیم چیز انہوں نے یہاں بھی اسٹارٹ کیا، ان کی وجہ سے کتنا خطرہ ہے ہمیں۔ دیکھیے، ان کے جو ایجنڈے میں ہیں وہ بالکل بہت ہی کنسرن والی باتیں ہیں جو انہیں کی ہے۔ آرٹیکل 370 کے بارے میں وہ کہتے ہیں، جموں کشمیر کو جموں کشمیر اینڈ لداخ کا نام دینے والے ہیں، بہت سی فنڈامنٹل چیزیں جو ہے وہ چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اسے ہے، لیکن وہ تب ہوگا جب ایک ہمارا جو ووٹر ہے وہ چیزیں سمجھ نہیں پائے گا، اور وہ اس میڈیا اور جو باقی جو شور شرابہ بی جے پی کر رہا ہے اس کے بہکام میں آ کے ان کو ووٹ دے گا اور وہ پاور میں آئیں گی۔ اگر آپ کشمیر کی بات کریں گے تو کشمیر میں نہیں مانتا میڈیا کے بغیر بی جے پی کی پریزنس گراؤنڈ میں اتنی زیادہ ہے۔
اعجاز صاحب، آپ نے اپنی بات رکھی، میں اب شاہد تانترے کی طرف جو ہے متوجہ ہو جاؤں گا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ نوجوان کس طرح دیکھتے ہیں انتخابات کو؟
دیکھیں، نوجوان ہر ایک پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ مطلب ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں، نوجوانوں کو نوجوان، چونکہ نوجوان جو ہے وہ فیوچر ہے اس اسٹیٹ کا، ہر ایک مطلب ہر ایک کنٹری کا نوجوان ہی فیوچر ہوتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے نوجوان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، مطلب خاص طور کشمیر کی بات میں کرتا ہوں، ویلی میں، جموں میں دیکھیے آپ نوجوان وہ فریلی وہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے مطلب سٹریس ایک نوجوان پہ، مطلب اس کو اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، مطلب یہاں پہ بند کیا جا رہا ہے۔ مطلب اگر آپ دیکھیں گے کوئی مطلب یہاں پہ ڈیتھ ہوتی ہے، مطلب کلنگ ہوتی ہے، تو نوجوان ایک غصے میں ہوتا ہے، جب وہ باہر جاتا ہے تو اس پہ اوپر وہاں سے گولیوں کی برسات کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب جو یہاں پہ جو نوجوان ہے اس کو ہر ایک پارٹی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے۔
شاید نفرت جو ہو جاتی ہے الیکشن پروسیس سے نوجوانوں کو یا عام لوگوں کو، اس کے انہوں نے ریزنز بتائے، آپ کیا وجوہات دیتے ہیں؟ مطلب کیونکہ اکثریت نوجوانوں کی جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرواتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، جیسا کہ حکومت بڑے پیمانے پہ مہم بھی چلاتی ہے، کیا وجوہات کیا ہیں؟ لوگ دور کیوں ہیں انتخابی عمل سے؟
دیکھیے، وجوہات یہ ہیں کہ جب 2008 کے انتخابات ہوئے تو اس میں میڈیا میں یہ آیا کہ نوجوان وزیر اعلیٰ سامنے ہیں، لیکن نوجوان وزیر اعلیٰ نے کیا کیا؟ نوجوان وزیر اعلیٰ نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 128 نوجوان جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے 2010 میں، اس کے بعد شوپیان کیس۔
ہارون صاحب، بوائیکاٹ کی سیاست یہاں 20 سال سے جاری ہے، جب سے حریت کانفرنس کا قیام عمل میں آیا ہے، تو یہ بوائیکاٹ کہ پالیٹکس نے کون سی نفسیات لوگوں میں پیدا کر دی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ ہڑتال بھی کرتے ہیں حریت کانفرنس کی کال پر، وہ کم و بیش جو ہے بائیکاٹ پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن ووٹ بھی ڈالتے ہیں، تو یہ کس طرح کا ٹرینڈ جو ہے ظاہر کرتا ہے؟
یہ میرے خیال سے ایکچولی ایک بدترین نفسیاتی کنفیوژن کا اشارہ کی عکاسی کرتا ہے یہ صورتحال، کہ وہی لوگ جو ہڑتال کرتے ہیں علیحدگی کے پسند کہنے پر وہی دوسرے دن ووٹ بھی ڈالتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا کانفلکٹ ایریاز میں ایسا ہوتا رہتا ہے کیونکہ بہت ساری لابیز، بہت ساری ایجنسیز اپنا کام کرتی رہتی ہیں اس طرح کے سچویشن میں، مختلف لوگ کام کرتے ہیں مختلف مقاصد لے کر، تو اس میں جو عام لوگ ہیں بہ جاتے ہیں، وہ ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتا ہے صحیح، ان کو بھی جو وہ جس چیز کو وہ آج سچ سمجھنے لگتے ہیں کل ان کو لگتا نہیں وہ جھوٹ تھا. 2008 میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اتنی بڑی ایجیٹیشن جس میں تقریباً 60 لوگ مارے گئے، اس کے صرف 2 مہینے بعد جب پولنگ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ 72% لوگوں نے ووٹ دیے. تو ایون ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں بھی رائے دہندگان اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے نہیں نکلتے ہیں.
تو ہم بحث کو اس امید کے ساتھ سمیٹتے ہیں کہ آئندہ دور کشمیریوں کے مصائب کے خاتمے کا دور ہو. آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ.
یہ تھے ریاض مسرور اور یہ بی بی سی کی اردو نشریات ہیں جو ابھی جا رہی ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے. اور سیربین میں اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں. عورتوں پر تشدد کے خلاف ہونے والی رپورٹیں تو آپ اکثر سنتے ہی رہتے ہیں. آج اقوام متحدہ کی زیر اہتمام پاکستان سمیت دنیا بھر میں عورتوں پر تشدد کے خلاف آگاہی کے لیے ایک عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم عورت فاؤنڈیشن نے پاکستان میں عورتوں پر ہونے والے تشدد کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے. ہم نے اس تنظیم کی ربیعہ ہادی سے رابطہ کیا اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں عورتوں کے خلاف تشدد کے حجم یا والیوم کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ ربیعہ ہادی
جی، عورتوں کے خلاف اگر تشدد آپ دیکھیں تو وہ تو پاکستان میں روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے. جس طرح سے میڈیا رپورٹڈ کیسز آ رہے ہیں، 2008 سے عورت فاؤنڈیشن سے میرا تعلق ہے، ہم ڈیٹا کم فائل کرتے ہیں اور میڈیا کو ڈسمنیٹ کرتے ہیں سارا. اس میں لگ بھگ ہر اس پورا انالیسس کروں 2008 سے اب تک تو 8,000-9,000 کیسز جو یہ رپورٹڈ کیسز ہیں، جو میڈیا رپورٹڈ کیسز ہیں یا جن کے درج ہیں.
تو ربیہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے کہ آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ عورتوں پر تشدد کے واقعات کوئی صرف پاکستان تک محدود نہیں ہیں بلکہ بھارت اور مغربی ممالک بھی، اٹلی وغیرہ میں بھی، امریکہ سے بھی اس قسم کی خبریں آتی ہیں عورتوں پر تشدد کی. لیکن اگر موازنہ کیا جائے پاکستان سے تو آپ کیا فرق دیکھتی ہیں دوسرے ملکوں کے تشدد میں اور پاکستان میں؟
آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ تشدد جو ہے پوری دنیا میں عورتوں کے خلاف تشدد کے اعداد و شمار ملتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ امریکہ کی یا یورپین ممالک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ انسٹیٹیوشنل میکانزم بہت انٹیکٹ ہے، ان کو ریڈریسل ملتا ہے، اسٹیٹ اون کرتی ہے، شیلٹرز ہیں، پروسیس ہے، اس میں وہ وکٹمائزیشن ان کی کم ہوتی ہے، ریڈریسل ہے، ایکسیس ٹو جسٹس کے ایشوز نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو امپلیمنٹیشن پچھلے 5 سالوں کے اندر عورتوں کے حوالے سے اور بہت سے قوانین جو عورتوں کے فائدے کے لیے تھے، جو ایسٹ کے حوالے سے، جنسی ہراسائی کے حوالے سے، بہت سے قوانین، لیکن جب آج ہم تحقیق بتاتی ہے، آج ہی ہم نے اپنی ایک ریسرچ رپورٹ بھی لانچ کی ہے اینٹی ویمن پریکٹس ایکٹ کے حوالے سے اس میں یہی ہے، نہ پولیس کو انفارمیشن ہے نئے قوانین کی، نہ جوڈیشری کو انفارمیشن ہے، نہ اس میں کوئی انسٹیٹیوشنل میکانزم لا کے اندر ڈیفائن کیا گیا، نہ لا کے اندر کوئی بجٹری ایلوکیشن ہے، تو وہ تو خود ہی اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ افیکٹو نہیں رہتا جب اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی.
اچھا ربیہ ہادی، یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے، عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صرف قانون سازی ہی کافی نہیں ہوتی، معاشرے میں رویوں کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے، تو پاکستان میں عورتوں پر تشدد روا رکھنے کو عمومی طور پر قابل قبول سمجھا جاتا ہے، کیا اس رویے میں آپ کوئی تبدیلی دیکھتی ہیں؟
اگر سوشل مائنڈ سیٹ کی بات کریں تو بالکل میں ایک تبدیلی دیکھتی ہوں. میں گھریلو تشدد کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کروں گی کہ جب 2008 میں ہم اس کے اوپر بات کرتے تھے تو ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ یہ گھریلو معاملہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، لیکن آج لکیلی اس ڈسکورس نے اتنا وائڈ اسپریڈ لوگوں کے ساتھ بات چیت کے بعد یہ ہے کہ گھر کی عورت رپورٹ کرتی ہے، لوگ اس کو تشدد مانتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن ہے، اس کو میڈیا کوریج مل رہی ہے، اس میں عام دیہاتوں سے عورتیں آ کے تشدد کے حوالے سے بات کرتی ہیں. اچھا، تو تبدیلی ہے.
اچھا کچھ تو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، لیکن عورتوں پر تشدد کو روکنے کے لیے بنیادی طور پر ایسا کیا ہو سکتا ہے جو نہیں ہو پا رہا پاکستان میں یا نہیں ہو رہا؟
جو آج تک فوکس تھا نا، اویئرنیس کیمپین سی چیزیں تھیں عورتوں یا بچیوں کے ساتھ ریلیٹڈ تھیں، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مردوں کو اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کو آن بورڈ لے کر کام کریں، تو تبھی اس کی افیکٹونیس ہو سکتی ہے. اب آپ ایک طرف صرف آگاہی دیتے رہے اور لوگ باہر آئیں اور جب ریڈریسل میکینزم ہی نہ ہو تو لوگ کیا کریں گے اس کے لیے، تو دونوں سطح پہ برابر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، عورتوں اور مردوں دونوں کے ساتھ اویئرنیس اور رائٹس کے حوالے سے.
جی،
ڈسیزن میکنگ کیونکہ آج بھی مردوں کے ہاتھ میں ہے، گھروں کے فیصلے آدمی کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو آدمیوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
مطلب یہ کہ معاشرے کو اور مردوں کو خصوصاً ساتھ لے کر چلنا ہوگا.
جی، ساتھ چلنا،
اور قانون سازی کی تو بہرحال ضرورت ہے ہی، وہ تو اس کے لیے تو کوئی دوسری بات کہی نہیں جا سکتی.
قانون سازی کی ضرورت بھی ہے اور قانون سازی کو نیچے تک سپن آف کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. اوپر کی سطح پہ بن جاتے ہیں لیکن جو محرر جس نے کیس رجسٹر کرنا ہوتا ہے، جو میڈیکو لیگل آفیسر جس نے فرسٹ ہینڈ انویسٹیگیشن کرنی ہے، ان سب کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہے. کریکولم کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو لوگ اس سے ڈیل کر رہے ہیں ان کو ریلیونٹ انفارمیشن نہیں ہوتی کہ کیسے کیس کو کیپچر کرنا ہے، کیسے ایویڈنس کو کیپچر کرنا ہے.
مطلب آپ نے کریکولم کی بات کی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل نچلی سطح سے نصابی کتب میں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے.
نچلی سطح پہ تو کرنے کی ضرورت ہے ہی ہے، لیکن یہ جو انسٹیٹیوشن جن کی بات میں نے کی نا، جو پولیس ٹریننگ ہے یا جوڈیشری کی، یا اس میں بھی تبدیلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک پرانا گھسا پھرتا نصاب ان کو پڑھا رہے ہیں. اب کیا چینجز ہیں، پاکستان کی کیا انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، کس طرح ہم نے چیزوں کو لے کے جانا ہے، ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے وائلنس کے سروائیورز کی، یہ ساری نصاب کے اندر ہونے کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ کے اپر کیڈر کے 4-5 لوگ ایجوکیٹ ہیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پھر آپ کی ریکروٹمنٹ آف ویمن ایٹ پولیس اسٹیشنز، ایٹ جوڈیشری، نمبر آف جوڈیشل میجسٹریٹس کو انکریز کرنا، یہ ساری چیزیں اس سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں. تو جب تک ہم اپنے سسٹمز کو بھی ساتھ انگیج نہیں کریں گے تو وہاں پر ہم اس کو کم نہیں کر سکتے. آخری بات میں کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں ایک کیس پہ بھی اگر سیکشل وائلنس کا ہے یا ریپ کا ہے، کنوکشن نہیں ہوئی.
اچھا،
تو جب کنوکشن نہیں ہوتی تو یہ اور زیادہ اگلے کو شے ہوتی ہے کہ جب ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم کچھ بھی کریں.
عورت فاؤنڈیشن کی ربیہ ہادی، پاکستان میں جہاں عورتوں کے خلاف تشدد کے رویوں کو بدلنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، تو وہیں یہ کوشش بھی ہے کہ جنوبی ایشیا میں رنگت کی بنیاد پر ہونے والے امتیاز کو کیسے ختم کیا جائے، خوبصورتی کا روایتی معیار کیسے بدلا جائے. امبر شمسی نے بات کی ڈارک از ڈیوائن نامی مہم کے کارکنوں سے.
اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں سیمینار، موضوع رنگ کی بنیاد پر امتیاز. 2013 میں شروع ہونے والی ڈارک از ڈیوائن نامی تحریک کا یہ نیا مرحلہ ہے جس میں یونیورسٹیوں اسکولوں میں اس پیغام کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ خوبصورتی اور قابلیت کا تعلق رنگ سے نہیں ہوتا. اس تحریک کی بانی فاطمہ لودھی نے سیمینار کے بعد بتایا کہ انہیں فیس بک کے ذریعے خواتین اور مردوں کی طرف سے اس تفریق سے متعلق بہت سی کہانیاں موصول ہوتی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روز مرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔
مثال کے طور پر اس طرح سے ہے کہ ایک لڑکی نے اپنی سٹوری شیئر کی تھی کہ بچپن میں اس کے فرینڈز اس کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے، یہ کہتے تھے کہ تمہاری رنگت صاف نہیں ہے تو تمہارے ساتھ کھیلیں گے تو ہم بھی گندے ہو جائیں گے، کچھ کہ گھر والے ان کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر ایک بہن کا رنگ صاف ہے اور دوسرے کی رنگ جو ہے وہ صاف لائے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو رات ہو تو تمہاری بہن دن ہے۔ سو اس طرح سے ان کو جو ہے نا فرق ان میں کیا جاتا ہے۔
فاطمہ لودھی کے ساتھ ہی زاہد شفیق نے بتایا کہ انہیں امید ہے کہ اس تحریک سے معاشرے میں حسن کے معیار پر تبصرہ شروع ہوگا جس کی بنیاد اسکولوں میں ڈالی جائے گی۔
تو بیسیکلی سٹارٹ ہم لوگ کاؤنسلنگ سے کریں گے اسکول گوئنگ چلڈرن کی اینڈ پیرنٹس کی، اس کے بعد ایک کریکلم وغیرہ پہ ڈیولپ کر کے اس کی ٹریننگ ہوگی ان بچوں کی، پھر اس کے سیمینارز کرائیں گے یونیورسٹیز لیول پہ تاکہ میسج کنوے ہو ٹو دا میکسیمم آڈینس۔
تاہم دونوں نے بتایا کہ اس سے ملتی جلتی بھارتی مہم کی طرح انہیں بھارتی اداکارہ نندتا داس کی قابلیت کی سٹار نہیں ملی کیونکہ پاکستان میں ان سے سب سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ بجٹ کتنا ہے، ان کا جواب تھا بہت کم۔ ڈاکٹر ڈیوائن کے روابط ایک امریکی تحریک آئی ایم بیوٹیفل گلوبل سے بھی ہے جس کی بانی ڈاکٹر ڈونا ماریا کلبرتھ نے بھی سیمینار میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ ان کی کوشش ہے کہ سانولے یا سیاہ رنگ کی خواتین میں اعتماد پیدا ہو۔ تاہم فاطمہ کہتی ہیں کہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کے برعکس سانولے یا سیاہ رنگ کے خلاف امتیاز کا تعلق نسل سے نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے ایک طالب علم آتکا نے مجھے بتایا کہ ان کے سانولے رنگ کے باعث انہیں لوگوں سے باتیں تو سننی پڑی لیکن ان کا خود میں اعتماد ایسا ہے کہ انہیں فرق نہیں پڑا۔
کوئی بھی لڑکی پاکستان میں ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں اس کا تو رنگ کالا ہے یا اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ It never affected me because I've grown up to see so many people جو فار ایگزامپل مائی فادر، وہ بھی بہت ہی از ویری ڈارک لیکن آئی گرون اپ ٹو سی ہیم، ہی از پروبلی دا موسٹ سکسیسفل پرسن آئی ایور میٹ۔ تو I've realized کہ کلر ڈز ناٹ میٹر،
رنگ سے کوئی فرق،
ہاں کوئی رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ایک اور طالب علم فائزہ نے کہا کہ لوگوں کو ظاہری حسن سے آگے بڑھنا چاہیے۔
ہم لوگوں کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہم جو بھی ہیں ہم لوگ اپنی ویلیوز اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، یہ لوگوں کی جو ظاہری ہولی ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ دا پرسن ہو از فیئر اور جس کا رنگ گورا ہے وہ کریکٹر وائز بھی اتنا ہی اچھا ہو، سو وی شوڈ تھنک دیٹ پرسن جو ہے اس کے اندر کتنی کیپیبلٹیز ہیں اور کتنی جو ہے وہ دوسروں کی رسپیکٹ کرتا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، کلر ڈسکریمنیشن اس کو ختم ہونا چاہیے۔
اس پیغام کو اس طرح کے سیمینار اور سوشل میڈیا کے ذریعے فروغ مل تو رہا ہے لیکن کس حد تک مؤثر ہے؟
Brilliant. تم مین ڈانسر اور تم سائڈ سے پڑھنا،
اتنا ٹیلنٹ ہو کر بھی پردے کے پیچھے ٹیا، ہمارا سچا چہرہ جو ہے یہ لو، اسپیشل 30 دن والی ٹیوب ہے، روز لگاؤ پھر دیکھو چاند وہاں۔
ایک طرف رنگ کے بنیاد پر امتیاز معاشرے اور ثقافت کا حصہ ہے اور دوسری طرف گورے پان کی کریمز کی اربوں روپے کی صنعت ہے جو اشتہاروں کے ذریعے اپنا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچا پاتے ہیں۔
اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن کی، اپنی میڈیا کی، تو وہاں پہ جو لاز بنائے گئے ہیں اس میں صاف صاف لکھا ہے کوئی ایسی چیز جو کہ تفریق پیدا کر رہی ہے، جس سے سوشل انیکوالٹی پیدا ہوتی ہے، تو وہ چیز آن ایئر نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ٹی وی چینلز، آپ کوئی بھی ٹی وی چینل اٹھا کر دیکھ لیجیے تو آپ کو 24 گھنٹے صرف یہی فیئرنس کریمز کے آپ کو ایک تو ایڈورٹائزمنٹ نظر آتے ہیں یا ایسے ڈرامہ سیریلز نظر آتے ہیں جس میں آپ کو صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا رنگ صاف ہے تو آپ کو رشتے اچھے ملیں گے، آپ میں کانفیڈنس زیادہ آتا ہے، آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے اور آپ زندگی میں اچھا کر سکتے ہیں صرف اپنے اس گوری رنگت کی بنیاد پر۔
زاہد کہتے ہیں کہ ڈارک از ڈیوائن کی کوشش ہوگی کہ وہ قانون کے ذریعے ان اشتہاروں میں تبدیلی لائیں۔
بہتر یہ ہے کہ جو ایک قانون کا دائرہ عمل بنا ہوا ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے ان کے تھرو ہم ان لوگوں کو کریں تو وہ ایک بہتر طریقے سے اور ایک اچھے طریقے سے ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہم لوگ ڈائریکٹلی جا کے ان کو اپنا میسج کنوے کریں گے وہ نہیں سننا چاہیں گے، کوئی بھی اپنے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتا یا اپنی پروڈکٹ کے خلاف بات نہیں سننا چاہتا، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ تو بیچ رہے ہو وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ اس طریقے سے نہیں بیچو کہ جس میں لوگوں کے ذہن پہ یہ تاثر پڑے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اور یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ رنگت والا بندہ اچھا ہے اور یہ رنگت والا بندہ برا ہے۔
جس معاشرے میں کالی کلوٹی، نظر بٹو اور کلو جیسے الفاظ عام ہیں، فاطمہ پرعزم ہیں کہ وہ سیاہ اور سانولے کے مفہوم اور تاثر کو نہ صرف پاکستان میں بدل سکیں گی بلکہ اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں گی۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
آپ کا رنگ گورا ہے تو دن ہے، کالا ہے تو رات ہے، یہ معیار بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارا پروگرام سیربین یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے زیاد ظفر۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے نک رینڈل نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے۔ ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروق۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے نوجوان سیاہ فام امریکیوں کی پولیس مقابلوں کے دوران غیر متناسب ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 87 رکنی اسمبلی کے پہلے مرحلے میں 15 انتخابی حلقوں میں آج ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف فضائی حملوں میں کم از کم 20 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ مغرور طاقتیں تہران کو اس کے جوہری پروگرام کے معاملے میں گھٹنوں پر لانا چاہتی تھیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکیں۔ بنگلہ دیش کے ایک سینئر سیاستدان کو مکہ میں کیے جانے والے حج کے بارے میں تنقید پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اور شام میں حزب مخالف کا کہنا ہے کہ حکومتی فوج نے دولت اسلامیہ کے گڑھ رقہ پر فضائی حملے کیے ہیں جن میں 15 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔